لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نماز کے سلسلے میں کچھ عرصے سے بات چیت چل رہی ہے. نماز انسان کو اجتماعیت کا سبق سکھاتی ہے. ہم انسان ہیں, ہم مل جل کے زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا ایک مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا, اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے گھر بار بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, ہمارے دوست احباب بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. سب کا یہی مقصد ہے. انسان کمزور ہوتا ہے اور تنکے کو تنکا کا سہارا مل جائے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اکیلے عبادت کریں گے مشکل ہو جائے گی, مل کے کریں گے تو آسان ہو جائے گی. راتوں کا جاگنا, اعتکاف میں بیٹھنا, روزوں کا رکھنا, ساری یہ چیزیں جن کو بھی دیکھ لیں, موٹیویشن چاہیے. رمضان المبارک میں یہ موٹیویشن ہوتی ہے, الحمدللہ سبھی لوگ جو ہے پھر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس ماحول میں جہاں عام گناہ ہو رہے ہوں, جیسا کہ جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں, تو جہاں عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, عبادت مشکل ہو جاتی ہے. اگر ایسے دوست احباب ہوں جن سب کو عبادت کا شوق ہو تو پھر عبادت کرنا آسان ہو جائے گی, آپ ایک دوسرے سے سبق حاصل کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کو جماعت کے ساتھ فرض کیا ہے. جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کرو تاکہ مل جل کے رہنے کا طریقہ سمجھ میں آئے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اور مومن تو بھائی دوسرے مومن کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں بلکہ انہیں گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی غار میں بیٹھ جانا ہے اور ساری زندگی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارنی ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپس میں مل جل کے رہنا ہے. خاص طور پر جو پیر بھائی ہوتے ہیں ہمارے, ہم تو اپنی بات کریں گے, اپنی جماعت کی بات کریں گے کیونکہ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں. تو اس میں اب معاملہ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات کسی پیر بھائی سے کوئی تکلیف بھی ہو جاتی ہے, کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے, تو اس ٹائم اپنے نفس کو سکھانا پڑتا ہے اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرا پیر بھائی ہے. اوپر سے شیخ بھی بیٹھا ہوتا ہے, تو شیخ بھی واچ کرتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کی اصلاح بھی کرتا ہے. تو لہذا شیخ اصلاح بھی کر رہا ہوتا ہے, سمجھا بھی رہا ہوتا ہے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اور ماں باپ اصلاح بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں اور بچوں کو جوڑ کے بھی رکھتے ہیں. اب اس طرح مل جل کے رہنا یہ فائدہ مند ہو جاتا ہے.
देखें, ये एक क्लासरूम सेटअप होता है। क्लासरूम के अंदर जिस तरह से तालीम दी जाती है, अदब आदाब सिखाए जाते हैं, शेख भी अपने सालिकीन को इसी तरह अदब आदाब सिखाता है। इसमें हर किस्म के मामले आते हैं और ये क्लास जो है जो शेख के साथ होती है ये इस्लाही क्लास होती है। इसमें कोई किताबें नहीं पढ़ानी होती तसव्वुफ की, बल्कि क्या करना होता है कि उसको इस्लाह करनी होती है। और इस्लाह किस चीज की होती है? इंसान के दिल की इस्लाह और इंसान के नफ्स की इस्लाह होती है। दिल अल्लाह की याद और मोहब्बत से भर जाता है और इस मोहब्बत इलाही की वजह से नफ्स जो है अल्लाह के ताबेदार हो जाता है। इतना आसान फार्मूला तसव्वुफ का, इतनी आसानी से ये बात समझने वाली है कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत को भर दो और अल्लाह के लिए बाकी तमाम मोहब्बतों को भरो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत, शआरुल्लाह से मोहब्बत, तमाम मोहब्बतें अल्लाह के लिए। लेकिन असल मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के लिए। दिल एक है और सिर्फ एक के लिए बनाया गया है। बीवी बच्चों के साथ भी मोहब्बत सारी अल्लाह के लिए है। अब देखो, ये दिल की इस्लाह करनी है इस तसव्वुफ के रास्ते में, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। शेख एक बहाना होता है, वो एक सिंबल होता है, उसको अल्लाह जरिया बनाता है इस मोहब्बत को भरने के लिए, वो सोर्स होती है। और असल मकसूद तो भाई अल्लाह ताला की मोहब्बत है, और शेख क्योंकि सामने होता है सबसे पहले उससे मोहब्बत होती है, क्योंकि इंसान को जो चीज़ नजर आ रही होती है उससे मोहब्बत होती है, जो चीज़ नजर ना आ रही हो उससे मोहब्बत करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब समझ में आ जाती है फिर मोहब्बत करना आसान हो जाता है। तो शेख क्योंकि नजर आ रहा होता है इसलिए सबसे पहले उसी से मोहब्बत हो जाती है। और सालिकीन शेख के दीवाने होते हैं, दिन को भी शेख का ख्याल, रातों को भी शेख का ख्याल, नींद में भी शेख के तसव्वुर आ रहा होता है, ख्वाबों में भी वही और बातों में भी वही, हर वक्त वही। ये अल्लाह ताला का इनाम है, अल्लाह इस मोहब्बत को भरते हैं। बहरहाल समझाना बताना ये था कि ये इज्तमाइयत जो है जब हम तसव्वुफ के रास्ते में सीख लेते हैं तो इसी को फिर हम एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले तो सालिकीन में आपस में मामले होते हैं, जैसे कोई आदमी अपने घर में अच्छा होता है तो बाहर लोगों में भी अच्छा होता है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये हम क्लासरूम में करते हैं शेख की और सालिकीन के आपस की इस जमात में, फिर इसको पूरी इंसानियत में फैला देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ अपने पीर भाइयों से ही मोहब्बत करनी है, अपने पीर भाइयों का ही ख्याल रखना है। जो ही आप पीर भाइयों से दूर हुए, बाकी लोगों में गए, आप वही बंदा कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, वो बंदा अल्लाह की तमाम मखलूक से फिर मोहब्बत करता है। लेकिन उसने वो चीज सीख ली कि मोहब्बत और बर्ताव अखलाक कैसे किया जाता है। लेकिन सालिकीन शुरू शुरू में ये बद परहेजी करते हैं, आपस में तो बहुत अच्छे होते हैं, जो ही कोई और इंसान आया अब उसके साथ रफ होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट तो यह है कि तमाम मखलूक के साथ इंसान ने अच्छा बर्ताव करना है। और यूं अल्लाह ताला ने हमें मोमिनीन को इख्वा यानी आपस में भाई भाई बना दिया, और इसका सबक नमाज में भी मिल रहा है, इबादत में भी मिल रहा है। दूसरा एक राज जो है नमाज में वो मसावात का है। मसावात कहते हैं इक्वालिटी को। बाज़ कौमें अपने बारे में ये क्लेम करते हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया हुआ है, जिसमें लैंग्वेज और कलर और उसके जो है एथनीसिटी के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हालांकि ये मसावात का जो सबक है, ये इक्वालिटी का जो सबक है, ये तो हमें नमाज में मिल रहा है। जहाँ बादशाह हो उसके साथ उसका गुलाम हो वो भी साथ साथ खड़े हुए हैं, अमीर है गरीब है, काला है गोरा है, ہے جی، عرب ہے، عجم ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے. نماز میں آ کر سب کے سب جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہے جی. تو یہ کیفیت تو اسلام نے دی ہے الحمدللہ. ہاں یہ ہے کہ اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر لوگ اسلام پر باتیں بنائیں گے، مسلمانوں پر باتیں بنائیں گے، اور پھر یہ اچھی اچھی باتیں اپنی طرف سے کر کے اپنے نمبر بنائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس پر پریکٹس کریں. تو اللہ تعالی نے اس میں دیکھو امام کو بنایا کہ وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور جتنا بڑا بھی اجتماع ہو سارا کا سارا اس کے پیچھے اس کی اقتداء کرتا ہے، فالو کرتا ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ میں آ گئی، جس طرح نماز میں اللہ نے امام کو بنایا، ایسے پوری زندگی میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے کس کو بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تو اب ہماری زندگی کے امام نبی علیہ السلام ہے، تو لہذا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے صبح اٹھتے ہیں اور رات تک جو اعمال کرتے ہیں، جس طرح سوتے ہیں، سب کی سب اقتداء ایسے ہی کرنی ہے جیسے ایک نماز میں ہم امام کی کرتے ہیں. اب کوئی کہے امام صاحب جو ہے آج ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ رکوع میں 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، وہ کہے جی تو نفل ہے، اپنی مرضی ہے، چلو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب تو آج اپنے شوق میں پڑھے جا رہے ہیں، تو اب یہ تو نماز سے نکل جائے گا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چلو ہم نہیں کرتے، بھئی یہ تو بات نہ ہوئی. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں یہ بات خوب کھول کر بیان کی. جب ہم حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں اور پھر ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مراقبے بھی کرتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کون ہے. ہمارے سلسلے کے تو وہ امام ہے، بڑا مقام ہے ان کا، تو مجددی نسبت ہے. تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، جیسے اگر ہم حنفی ہیں تو ہم کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے، بس بات تو ختم ہو گئی ہمارے لیے نا. تو جب ہم تصوف کے لائن میں نقشبندی طریقت کے اسباق کر رہے ہیں، تو پھر اس میں جب بھی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہمیں اس ٹائم خاص طور پر الرٹ رہنا چاہیے. انہوں نے اس بات کو کھولا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سب راستے بند ہو چکے ہیں. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بند ہو چکے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروائی کے راستے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے، سب راستے بند. اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پڑے گا. ایک حدیث پاک میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا، میری تابعداری کرتے. آج ہم جو ہے دوسروں کے فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، افسوس ہمارے پر. ہمارے پاس جو ہے دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو کس کی پیروی کرتے؟ اللہ کے نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود دعا مانگ لی کہ میں ان کی پیروی کروں، سبحان اللہ. اور وہ تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی پر چلیں گے. اب شریعت محمدی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں آ گئیں، باقی ختم، باقی ختم ہو گئی. جب وہ تشریف لائیں گے تو ہر ہر اسی ادا پر عمل کریں گے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو محبوب بنایا ہے. اپنا محبوب کی اداؤں پر نقل کریں گے تو محبوب بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. اب ایک اور راز جو نماز میں ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح بچے کے رونے کا اثر پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے, اب بچہ رونا شروع کر دے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے, یار کیا ہو گیا, خیریت ہے, بچہ رو رہا ہے, کیا ہو گیا, دیکھو اس کے شاید پیٹ میں درد ہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, جو ہے ادھر پلٹو ادھر الٹو ادھر یہ کرو فلاں کرو, تو اب سب کو اس بات کی فکر ہوگی کہ جو ہے بچہ رو رہا ہے. اسی طرح جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کا اثر پورے جہان پر ہوتا ہے, نمازی کا اثر پورے جہان پر ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چند بندے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں, نہیں, یہ چند بندے ہیں جو مل کر سجدے میں پڑھ کر کہہ رہے ہیں سبحان ربی العلیٰ, اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اگر چند لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کچھ سائن بورڈ اٹھا لیتے ہیں, ہے جی, شور شرابہ مچاتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, تو حکومتیں جو اچھی ہوتی ہیں وہ توجہ دیتی ہیں, اور اگر چند بندے ہے جی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ہے, اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوتے ہیں. یہ رونا دھونا فائدہ مند ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پر دیکھو بارش نہ ہو تو کیا کرتے ہیں, نماز استسقاء پڑھتے ہیں. اب سارے لوگ تھوڑی پڑھتے ہیں, کچھ لوگ پڑھتے ہیں, اللہ چھم چھم بارش برسا دیتے ہیں, کہ میرے کچھ بندے بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, دیکھو ان کا مانگنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. نماز استسقاء پڑھی اور جناب چھم چھم بارش برسنے لگی, کہیں سورج گرہن ہو گیا نماز کسوف پڑھ لی, چاند گرہن ہو گیا تو نماز کسوف پڑھ لی, تو جناب ان کے اثرات ہیں. حالانکہ چاند اور ستاروں کی باتیں ہو رہی ہیں, چاند اور ستاروں کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ اس نے کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھی اور چاند اور ستاروں کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ جناب نماز پڑھ لی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے یعنی ہر وقت میں نماز کو رکھا ہوا ہے. فجر کی نماز اس کی مناسبت بچپن کے ساتھ ہے, یعنی دن کی ابتدا کے ساتھ ہے, ابتدا میں نماز پڑھ لو ابتدا کے مسئلے حل. ظہر کی نماز جوانی سے مناسبت رکھتی ہے, اور جب سورج جو ہے عروج پر ہوتا ہے نا تو اس وقت نماز پڑھ لی. عصر کی نماز بڑھاپے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے, دن ڈھل جاتا ہے جیسے جوانی ڈھل جاتی ہے, نماز پڑھ لی اب اس وقت کے اوقات کے فائدے. نماز مغرب کی موت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے اور زندگی کا سورج اس میں ڈوب جاتا ہے. نماز عشاء عدم کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے, انسان دنیا سے نام و نشان اس کا مٹ جاتا ہے, رات اندھیری چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی ترتیب سے بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اسی طرح نماز کے راز, کئی نمازیں ایسی ہیں جن میں دو رکعت سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھنے کی اہمیت بتائی, سنت ہے, کہا کہ بھی یہ پڑھا کرو. اب اس کو دیکھیں کہ یہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے, ایک کا تعلق توحید افعالی سے ہے اور دوسرے کا تعلق توحید اعتقادی سے ہے, دونوں چیزوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو, اعتقاد جو ہے نا عقیدہ, بلیف ہے نا, بلیف اگر کسی کا خراب ہو نا اس کو سزا دنیا میں نہیں ملتی. اس کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر کیا ہوا ہے؟ آخر. وہاں جو ہے کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ اس کا بلیو نہیں تھا, اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال. لہذا آج آپ کو مختلف فرقے نظر آئیں گے, وہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوں گے, مختلف مذاہب ہوں گے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں رہ رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. کیوں؟ اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا. یہ نہیں ہے کہ آج بندے نے کوئی کفریہ کام بات کی اور اسی وقت ہی اس کو سزا مل جائے. نہیں, اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, ہے جی, چھوٹی بات کی تھی اس نے, اللہ نے عذاب میں بھیجا. اللہ کے عقیدے کے اندر بہت بڑی بات کر رہا ہے, اللہ کے مقابلہ کر رہا ہے. اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. عذاب کب آتا ہے؟ جب افعال خراب ہو جاتے ہیں, بندے کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. ناپ تول کے اندر بےمانی کی, اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. قوم لوط کا عذاب کیوں آیا؟ بد فعلی کی وجہ سے آیا. ایسی بات, جتنی قوموں پہ عذاب آیا ان کے افعال کی وجہ سے آیا, ان کے عقیدے کی وجہ سے نہیں آیا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے ان کو عذاب آ گیا. نہیں, وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے آخرت رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اگر کوئی بندہ کفر لے کر آئے گا اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گی. عقیدہ ٹھیک چاہیے وہاں پر, یہاں پر تو سب چلتا رہے گا, لیکن بد اعمالی جو ہے اس کا وبال آ جاتا ہے, اس پہ عذاب آتا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں, ہم اگر اپنی زندگی میں برے کام کرنا شروع کر دیں, آج کوئی برا کام کریں گے رائٹ اوے آپ کو تکلیف آنی شروع ہو جائے گی. رائٹ اوے, اور کچھ نہیں تو کم از کم سکون تو چھنی جائے گا. سکون چھن جائے گا, عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی, عبادت کی توفیق ختم ہو جائے گی, یہ ساری چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ بد فعلی ہے. اور بعض نمازیں ایسی جن میں جو ہے اس کا اصلاح کی ہے کہ اب سورہ الکافرون میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم تمہارے سٹائل کی لائف نہیں گزارتے, تمہارا تمہارا راستہ, ہمارا ہمارا راستہ, آپ کے اپنے فیشن ہے, ہمارا اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہماری شکل, ہمارا لباس, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا رہنا, ہمارا سہنا, سب کا سب وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا. یہ افعال ہے. لیکن اس کے مقابلے میں سورہ اخلاص جب پڑھتے ہیں, قل ھو اللہ احد, اس میں آ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک رب کو ماننے والے ہیں. تو یہ عقیدہ اور یہ افعال کا درست ہونا اس سے دنیا اور آخرت کی حیرے میں جاتی ہے. تو بعض نمازوں میں ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح نماز کے اسرار میں سے ایک راز یہ ہے کہ بھئی نماز کی تعداد پانچ کیوں ہے؟ پانچ کیوں ہے؟ اس حقیقت میں تو 50 ہے. یہ تو اللہ نے تحفہ دیا تھا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اپنے پاس بلا کر, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو 50 سے 5 نمازیں کرنے دی اور ساتھ ہی فرما دیا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, کہ اگر تم ایک نیکی لاؤ گے تو 10 اس کو ملٹی پلائی کر دوں گا, تو بھائی بڑھا دیا جائے گا, ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس امت کے اندر ریٹ زیادہ ہے, اس امت کی زندگی تھوڑی ہے. اور اس امت کو یہ فکر تھی صحابہ کرام کو کہ تھوڑی سی زندگی میں ہم کیسے زیادہ عبادت کریں. حضرت علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی تو عبادت کہیں زیادہ ہے, ہمیں فضیلت کیسے ملے گی دن قیامت کے؟ فرمایا تم فکر نہ کرو, ہم آپ کا ریٹ بڑھا دیں گے, ریٹ لگائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, چیز تو معمولی ہوتی ہے لیکن ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اب اللہ کی مرضی جتنے میں لے, جتنی مرضی کی مت نکال. آج کے دور میں ایک سنت پہ عمل کرو اور اللہ تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ جان قربان کرنے کا ریٹ لگا دیتے ہیں. حالانکہ ہے کیا چیز, دیکھا جائے تو کتنی آسان ہے. ہر سنت جو ہے وہ تو نیچرل ہے, اس سے تو اور سہولت ہوتی ہے. سنت پہ عمل نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ مشکل چیز ہوگی، لیکن جب کرتا ہے یا کر گزرتا ہے تو پھر اس کو آسان لگتا ہے، کہتے یار یہ تو بہت فائدہ مند بات ہے، یہ تو مشکل ہوئی ہی نہیں ہے، بہت آسان ہوگی بات، پہلے مشکل لگتی ہے، شیطان ڈراتا ہے نا، یہ جب کر گزرتا ہے بس پھر آسان ہو جاتا ہے، اور یہی امتحان ہوتا ہے اس کا، کہ وہ شیطان پہلے ڈراتا ہے، جب وہ اس نے کر لیا اب تو بات ختم۔ تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ نمازیں جو ہیں عطا فرمائی، اور اس کا حقیقت میں 50 اور اجر کر دیا، بڑھا دیا ہے نا۔ اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سینسز دی ہیں، جس کو اردو میں حواس خمسہ کہتے ہیں، وہ بھی تو پانچ ہیں، سینسز، دیکھنے کی، سننے کی، سمیل کی، چکھنے کی اور چھونے کی۔ تو اس کے بدلے میں پھر پانچ نمازیں بھی پڑھو نا، اللہ نے نعمتیں بھی تو دی ہیں، تو ہر ہر ایک سینس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس بندے کے پاس آنکھیں نہ ہوں پوچھو نا ذرا اس سے کیا حال ہوتا، اس کا سننے کی صلاحیت نہ ہو پوچھو نا ذرا اس سے کہ اس کے بعد زندگی کیا ہے۔ جی بعض لوگوں کو زبان کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، زبان کے اوپر بعض لوگوں کو مثال کے طور پر چھالے نکل آئے، چلو یہ تو اکثر لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، اب کھاؤ نا بریانی، نہ سکھائیں گے نہ بریانی کا مزہ، نہ گلاب جامن کا لڈو کا مزہ، زبان پہ جھر چھالے نکلے ہوئے ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں ان کے مزے ہیں اور ان کا شکر بھی ہونا چاہیے، اللہ نے وہ بھی پانچ رکھ دیا۔ اب انسانی زندگی کی پانچ نعمتیں بڑی پرومیننٹ ہیں۔ ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ ہم کھانا پینا اللہ نے ایک نعمت دی ہے بڑی زبردست نعمت، ایک وقت کھانا نہ ملے لو جی پھر دیکھو نا ذرا بیوی کا کیا حال کریں گے، آپ کو پتہ نہیں تھا میں آفس سے آ رہا ہوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے میرا خیال تو نہیں رکھا نا، پھر پریشان ایک کھانا نہ ملنے پر، تو یہ نعمت ہے نا کھانا۔ آج کل تو بفے لگتے ہیں، حاجی صاحب کو 100 ڈشز رکھی ہوتی ہے، یار حج کر لو خدا کے بندے 100 ڈشیں کھا لو حج کر لو، یہ کھانے کی جو ہے نا مزے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح لباس بھی ایک نعمت ہے، انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، تو لباس پہننا یہ بھی ایک خوبصورتی ہے۔ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا تھا ہمارے ایک لیڈر نے، ہے نا، تو روٹی ایک نعمت، لباس کپڑا ایک نعمت، اور مکان بھی ایک نعمت ہے، اپنی چھت مل جائے سبحان اللہ۔ ساری ساری زندگی لوگ جو ہے نا مارگیج پے کرتے ہیں، 30 سال کے مارگیج، مکان اپنا بنانا ہے جی ایک نعمت ہے۔ اب روٹی کپڑا مکان اکیلا تو نہیں انجوائے کرے گا نا، اللہ نے اس کے لیے بیوی بچے بنائے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے انسان ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی ڈنر پہ سارے بچے ہونے چاہیے، کٹھے بیٹھے دسترخوان لگاؤ، دوستوں کو بلاؤ، مل کے کھانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، بندے نہ ہوں تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس عادت کو بھی اپنے بچپن میں ایک عادت پڑ گئی تھی کہ اگر اکیلے بیٹھے ہیں میں کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانا نہیں کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، بس بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی آ جائے تو کھانا کھائیں گے ورنہ نہیں کھانا کھائیں گے۔ اب ہمارے والدین بھی امریکہ آ گئے، بہن بھائی بھی امریکہ آ گئے، میں وہاں ڈارم میں رہتا تھا، میڈیکل کالج پڑھتا تھا، اب کھانا آ جاتا تھا پڑا رہتا تھا، یار کوئی آ جائے تو کٹھے کھائیں، اکیلے کیسے کھائیں، بعض اوقات اسی چکر میں کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، پڑا رہتا تھا کھانا شام میں کھائیں گے، یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جا کے ڈھونڈتے تھے۔ اب ہر بندے کے پاس کھانا تو ہوتا تھا کیونکہ ڈارم میں ہر بندے کا کھانا آتا تھا، پھر اسے کہتے تھے یار چلو اٹھاؤ اپنا کھانا بھی لیا ادھر آؤ کٹھے بیٹھو دسترخوان لگاؤ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لو. اس طرح سے کھانا کھایا جاتا تھا, اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا. تو بھائی یہ جو ہے بہرحال کٹھے رہنا بیوی بچوں کے ساتھ ان چیزوں کا مزہ ہوتا ہے. اور اسی طرح پانچویں ایک اور نعمت ہے وہ ہے سواری کرنا, یہ بھی ضروری چیز ہے. انسان پیدل کہاں تک جا سکتا ہے؟ اچھا شہر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے تو اب جس کے پاس گھوڑا ہے گدا ہے تو یہ سواری اہم ہوتی تھی, اس میں سامان ڈالا موو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ ممکن ہو جاتا تھا. اونٹ ہے یہ سواری ہوتی تھی, کیمل. آج کے زمانے کی سواریاں, ہاں بتایا کہ یہ سواریاں نئی نئی آتی رہیں گی. آج کے دور میں جو ہے گاڑی کا ہونا یہ بھی ضروری چیز ہے, یہ سواری ضروری چیز ہے. یہ اب ہماری ضرورت ہے, لگژری نہیں ہے. اب آپ شہر لاہور کو ہی دیکھ لو, چلو ہم امریکہ کی بات نہیں کرتے, لاہور کے اندر کتنا شہر بڑا ہو گیا, ایک کونے سے دیکھ کے دوسرے کونے تک دیکھو. ہمارا شہر ملتان اتنا بڑا ہو گیا, اب اگر کسی کے ہاں جانا ہو دعوت ہو, بیوی نے زیور بھی پہنا ہوا ہے, اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں, بچے نے بھی تیاری کی ہوئی ہے, اب آپ نے اگر جانا ہو آپ کے پاس گاڑی نہ ہو, آپ وہاں پر ملکوں میں گاڑی کو ابھی بھی لگژری سمجھا جاتا ہے, الگ لگژری نہیں ہے, شہر بڑے ہو چکے. اب مجھے بتاؤ کہ اپنی بیوی کو کیسے لے جاؤ گے؟ امپاسبل. اور جس کے پاس یہ سواری کی نعمت وہاں پر ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے, یہاں پر بھی کرنا چاہیے, وہاں پر بھی کرنا چاہیے, ہر جگہ کرنا چاہیے. آج کل ہر جگہ جو ہے شہر بڑے بڑے ہو چکے ہیں, تو لہٰذا یہ نعمتیں ہیں ان کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ پانچ نمازیں پڑھ کر ان کے شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بھائی آج کل نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بندے بڑے تھوڑے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ يَشْكُرُونَ, فرمائے میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اچھا اسی طرح حضرت علی طرح فرماتے ہیں کہ جس شخص کو پانچ نعمتیں مل گئیں وہ سمجھ لے کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل گئیں. زبردست, وہ بھی پانچ نعمتیں, دیکھو یہ پانچ کا لفظ چل رہا ہے, پانچ نمازیں پانچ نعمتیں اور پانچ وقت انسان کے, اور اس میں پانچ نمازیں چل رہی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ پریکٹس کروا رہے ہیں, کوئی ایکسرسائز کروا رہے ہیں تو یار مسلمانوں پہ پانچ نمازیں چل کیوں لگ گئی ہیں. دیکھو یہ پانچ چیزیں چل رہی ہیں انسان کے ساتھ. ایک حضرت علی فرماتے ہیں شکر کرنے والی زبان, بھائی ہم کو شکر کرنے والی زبان نہیں ہے, وہ انسانوں کا شکر بھی نہیں ادا کرتے, کر ہی نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں کہ نا ہماری بےزتی ہو جائے گی, ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا خیر کیا ہے. چھپاتے ہیں, ایسے ایکٹ کریے بھی جیسے نارمل سی بات ہو رہی ہے, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی بندہ جو ہے فیور کر رہا ہے, کوئی خیال رکھ رہا ہے, یار ایک دفعہ تھینک یو کہہ دو. کسی نے اگر دروازہ ہی کھول دیا آپ کے لیے تو تھینک یو کہہ دو, کیا فرق پڑتا ہے. تو شکر جب بندوں کا ادا نہیں کرتے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بندوں کی نعمت کا تو پتہ چلتا ہے, بندے احساس دلاتے ہیں اسی وقت, اللہ تو دیتے ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے, بندے کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے. تو اور مسلسل اللہ کی نعمتیں آتی ہیں, تو جو بندہ بندے کے شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس کو تو احساس ہی نہیں آئے گا, خیال ہی نہیں آئے گا. تو اللہ تو ایسے چھپا کے نعمتیں دیتے ہیں, سبحان اللہ. اور اللہ اتنی زیادہ نعمتیں دیتے ہیں کہ بندہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح ذکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والا دل آج تو پورے پورے شہر میں کہیں کہیں ملے گا. جس کا دل اللہ کی یاد میں ہو, اللہ اللہ کرتا ہو, یہ والا دل تو شاید ہی کہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ پانچ نعمتیں جس کو مل گئی اس کو دنیا کی سب نعمتیں مل گئیں, ایک شکر کرنے والی زبان اور دوسرا ذکر کرنے والا دل اور تیسری چیز کیا ہے؟ مشقت اٹھانے والا بدن، ہارڈ شفٹ لینے والا، ہارڈ ورک کرنے والی باڈی. یہ آج کل جو ختم ہوتی جا رہی ہے چاکلیٹیوں کے پاس، چاکلیٹ کھاتے ہیں جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، افسوس کی بات. اور محنت کرنے نہیں جاتے. اللہ معاف کرے، کسی نکھٹو کے ساتھ کسی عورت کی شادی ہو جائے نا، وہ تو بس بیچاری پیٹیں گے، محنت کرنے کی عادت ہی نہیں ہے اس کو. اس کو کہیں گے یہ کام کرنا ہے، فلاں تکلیف ہے، بچہ بیمار ہے، فلاں ہے، مجھے سونے دو، نکما بندے کے ساتھ شادی ہو گئی، اب وہ عورت ہوتی رہے گی وہ عورت ساری زندگی. اگر کسی عورت کو محنت کرنے والا خامد مل جائے، سبحان اللہ، اس کو گیت گانے چاہیے اپنے خامد کے، محنت محنتی آدمی ہے، نکما آدمی نہیں ہے، کام کرتا ہے. اسی طرح نیک بیوی کا مل جانا بڑی نعمت ہے، جو اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، ہے جی، جس میں اللہ خوفی ہو، وہ خاوند کے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کی خاطر نبھائے، ہے جی، تو بتاؤ یہ خاوند تو گیت گائے گا نا، اس کے تعریفیں کرے گا، یہ نعمت ہے نا، کتنا گھر میں اس کا سکون آ جائے گا، مزے آ جائیں گے کہ نیک بیوی کا مل جانا. اسی طرح پانچویں چیز ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ نعمت کیا ہے؟ سہولت والی روزی ملتی ہے. بعض جاب ہوتی ہیں وہاں کام کرنے کا مزہ آتا ہے، اور بعض جاب ایسی ہوتی ہے بندہ سیرے اپنے آپ کو دھکے دے کے لے جاتا ہے. ایسی جاب انسان کو مل جائے، ایسا کام مل جائے کہ جس کو انسان انجوائے کر رہا ہو، وہاں سے آنے کو جی نہیں چاہتا، جی لگتا ہے، کام کرنے کو جی چاہتا ہے، تو یہ نعمت ہے. پانچ نعمتیں ہیں اور پانچ نمازیں ہیں تاکہ ان کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی پانچ حالتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ کھڑا ہونا، انسان کھڑا ہوتا ہے، انسان کا بیٹھ جانا، اس کی حالت ہے، انسان کا لیٹ جانا، یہ اس کی ایک حالت ہے، انسان کا جاگتے ہوئے ہونا، یہ اس کی ایک حالت ہے کہ جاگ رہا ہے، انسان کا سو جانا، یہ بھی اس کی ایک حالت ہے. اب دیکھو پانچ کا نمبر کیسے چل رہا ہے انسان کے ساتھ، ایسے نہیں ملا ہوا جب پانچ نمازیں پڑھ لی. اب دیکھو پانچ یہ حالتیں ہیں انسان کی، اور انسان جو ہے اس نعمت کو کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے پانچ نمازیں اس پہ فرض کر دی تاکہ اس پہ شکر ادا کر سکے. اچھا، ایک اور اگلی بات بتاؤں، شریعت محمدی میں نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے پانچ طریقے، پانچ قسم کا ہو سکتا ہے. پاک ہونا ہے، اب نجاست ہوگی اور تو ہونا ہے. پانچ، ایک غسل جنابت کا غسل، ایک حیض کا غسل، ایک نفاس کا غسل، ایک اسلام لانے کا غسل. مثلا کلمہ پڑھا، تاکہ غسل کرو تاکہ پاک ہو جاؤ. اور پانچواں، بھائی لقمان میرے پاس بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھتے ہیں وہ کون سا غسل ہے لقمان بھائی؟ غسل کا وہ جو ہے میت کا غسل ہے، جب بندہ مرتا ہے تو پانچواں غسل اس وقت بھی دیا جاتا ہے. پانچ قسم کے غسل یہ طہارت حاصل کرنے کے لیے جو ہے، نجاست سے پاک ہونے کے لیے. سبحان اللہ. عجیب بات بتائیں آپ کو، قبلے بھی پانچ ہیں، قبلے بھی پانچ ہیں، جہت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں، قبلے بھی پانچ. پہلا قبلہ بیت اللہ شریف، امت محمدیہ کا قبلہ ہے. دوسرا قبلہ بیت المقدس، یہود کا قبلہ تھا, اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تیسرا قبلہ مکانن شرقیان جو ہے مشرقی سمت میں نصارہ کا قبلہ تھا. چوتھا بیت المعمور جو ملائکہ کا قبلہ ہے. اور پانچواں جو ہے وجہ اللہ, یعنی اگر کوئی بندہ متحیر ہو جائے, گم ہو جائے, اس کو سمجھ آئے کہ قبلہ کا رخ کدھر ہے, کسی ڈیزرٹ میں ہے, تو فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ تم کہیں پر بھی منہ کر کے نماز پڑھ. پانچ قسم کے قبلے اور نماز بھی پانچ, پانچ قبلے. ہائے ہائے, انسان کی یہ زندگی جو عارضی زندگی ہے, ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور پانچ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا زندگی کے ختم ہونے کے بعد, جن میں سے ایک سکرات الموت ہے کہ موت بعض اوقات موت ہی نہیں آتی, کئی کئی دن گزر جاتے ہیں, انسان موت کی سختی میں ہوتا ہے, موت نہیں آتی. لوگ بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ موت آ جائے, موت ہی نہیں آتی. سکرات الموت جو ہے یہ ایک مصیبت ہے, اللہ جانے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اللہ رحم فرما دے, اللہ آسانی کر دے. موت کے بعد قبر میں سلایا جاتا ہے, کسی کے لیے قبر جو ہے جنت کا باغ ہوتا ہے اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہوتا ہے. موت کے بعد قبر جو ہے تنہائیوں کا گھر ہے, وحشت ہے. تو عذاب قبر جو ہے یہ ایک مصیبت ہے, اللہ آسان کرے انسان کے اوپر یہ قبر کا معاملہ ہے. تیسری مصیبت روز محشر, جب انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے دہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, کچھ لوگ ہوں گے بائنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. یہ ایک پروسیس ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے, نیک و بد نے گزرنا ہے, مومن اور کافر نے گزرنا ہے. تو روز محشر نام اعمال, ساری زندگی کا نام اعمال, زندگی میں پتہ نہیں کتنی بار جھوٹ بولا, کتنی بار بد نظری کی, کتنی بار کیا کر کچھ ہوا. او ہو, ایک ہیئرنگ ہو تو کتنی بھاری ہوتی ہے. مثلا کوئی سمن ہی آ گیا ہے جی, تو اب جج کے پاس جانا ہے, ایک معاملے میں وہ پوچھے گا تو بندے کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں. جہاں ساری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بندے کا کیا بنے گا, اللہ آسان کر دے. پھر چوتھا, بندے کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. فرمایا ہر ایک کو گزرنا پڑے گا, کسی کے لیے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا, کوئی گھسیٹ گھسیٹ کے نکلے گزرے گا, کوئی کٹ کٹ کے گرے گا. اور ایک کے لیے یہ پل صراط بڑی بھاری چیز, بڑی مصیبت ہے. کسی کے پاس روشنی ہوگی, کسی کے پاس اندھیرا ہوگا, اس پل صراط سے گزرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جب پل صراط سے بھی گزر جائے گا تو ایک اور بھی اس کے بعد مصیبت رہے گی. وہ پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے بنائے ہوئے ہیں, دروازے بند ہوں گے. بعض لوگوں کے لیے ایسا ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, جب وہ بھاگا بھاگا قریب آئے گا بند کر دیا جائے گا, پھر کھولا جائے گا پھر بند کر دیا جائے گا. اب یہ عجیب مصیبت میں سے دو چار ہو, سارا کچھ گزر کے وہاں پر بیٹھا ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کے دروازے پکار کے کہیں گے تم میرے پاس سے گزر جاؤ, میرے پاس سے آ جاؤ, میرے پاس سے گزر آ جاؤ. اس کے لیے یہ مصیبت آسان ہو جائے گی. یہ اپنا جوتا ادھر رکھ لیتے آپ کو, ورنہ بعد میں جو ہے نا کشتی بھی جانا پڑے گا. اندر رکھنا, جوتا تو نہیں رہے گا پھر, تو کشتی بن جائے گی. جنت کے دروازے سے گزرنا بھی ایک مصیبت ہوگی. کہ خیر سے جنت میں چلا جائے. ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ ایک بار اندر بڑھن دے, اب یہ آپ پہ میٹرو سواد جنت کے دروازہ جو کراس کر گیا مصیبتیں ختم ہو گئی, اب پہ میٹرو سواد جنت میں کھلا کھاتا ہے. بوڑھا بندہ تھا, اپنے حساب سے دعا مانگتا, اللہ میں ایک بار اندر بڑھن دے بس جنت کے دروازے سے انٹری مل جائے, پھر سب ہر پاس آگے پھر سب ٹھیک ہے. اپنے مانگنے کا طریقہ اس کا, سبحان اللہ, واہ میرے مولا واہ. تو بھائی اس کے لیے اب دیکھو پانچ مصیبتیں اور پانچ نمازیں. تو اللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے آسان کر دے, اپنی نمازوں کا اہتمام کیا کریں, شریعت کے جو بھی احکامات ہیں بلا وجہ نہیں, بلا وجہ نہیں. کہ جناب روزے رمضان میں فرض کر دیے گئے, پانچ نمازیں روزانہ فرض کر دی گئیں, حج زندگی میں ایک بار فرض کر دیا, زکوٰۃ 2.5% فرض کر دی, سب چیزوں کے پیچھے حکمت ہے. بس فارمولا سمجھ, ہر چیز تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی نا, اور پوری بات تو ویسے بھی نہیں سمجھ آ سکتی, مزے تو لگیں گے بعد میں. زندگی میں تو کام کرنا ہے, کام کرتے چلے جائیں الحمدللہ, اور اللہ پھر انعام عطا فرمائیں گے. اس زندگی میں چوچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے جو حکم ہے چپ کر کے مان لو اس کو اور اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ, اللہ دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.